الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهلنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زان بالأصول وزي سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا میرے گھر کے طواف کو طواف اور اعتکاف کرنے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھا کرو. معزز سامعین کرام, رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ اختتام کو رہے, اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ وہ مبارک عشرہ ہے جس میں اللہ کریم نے بندے مومن کے لیے متقف ہونا پسند فرمایا ہے, اور اعتکاف وہ عبادت ہے جو سنت ہے, فرض نہیں ہے. اس میں جب آپ اعتکاف پر بات کریں گے تو دو پہلو اعتکاف کے یا دو صورتیں ہیں, ایک سنت اعتکاف اور ایک نفلی اعتکاف. مزید انشاءاللہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے ساتھ اس موضوع پر بھی چند گزارشات عرض کروں گا. اور ستارہ رمضان المبارک وہ مبارک دن ہے جس دن پہلی حق و باطل کی جنگ ہوئی, غزوہ بدر, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی. یہ وہ موقع ہے جب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام, حکم دیا گیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو, چونکہ بنیاد پہلے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کے زمانہ مبارک سے, پھر اس مخصوص جگہ پر جو تعمیر فرمائی گئی ہے اسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کریم کی مخلوق عبادت کے لیے حاضر ہوگی, اور اس کا پاک صاف رہنا بڑا بنیادی حصہ ارشاد فرمایا گیا ہے. حضرت سامعین کرام, اس کی تعمیر میں بھی ایسے معجزات ہیں جو پتھر کا وزن ہے اور جو عمارت کی بلندی ہے, یہ دو افراد سے ممکن نہیں ہے کہ وہ پتھر یا وہ بلندی اسے جمع کیا جا سکے. مقام ابراہیم پر ایک پتھر آج بھی موجود ہے جسے چاندی میں ڈھانپ کر اور ایک پورا اس پر حفاظتی خول لگا کر رکھا گیا ہے مقام ابراہیم پر. یہ وہ پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر تعمیر فرمائی, جتنی بلندی کی ضرورت ہوتی تھی اتنا یہ پتھر بلند ہو جاتا تھا, اور جتنا عمارت کے گرد ہونے کی ضرورت ہوتی تھی اتنا یہ پتھر گرد ہوتا رہتا, اور جہاں ضرورت تھی نیچے آنے کی وہاں نیچے آ جائے. اور اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے نشان موجود ہیں, اور اینچی ڈیڑھ اینچی کے قریب آپ کے پاؤں مبارک جو اس پتھر میں اتر گئے ہیں, اور اسی انداز سے جو چاندی اوپر چڑھائی گئی ہے اس میں وہ اگر آپ غور کریں تو اس شیشے سے نظر آتا ہے کہ اس میں وہ گہرائی اور وہ پاؤں مبارک کا جو حلیہ ہے وہ بھی اسی طرح بنایا گیا ہے. اور اس تعمیر میں جب آپ طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو دو نفل ادا کیے جاتے ہیں, تو وہ بھی مقام ابراہیم پر ادا کیے جاتے ہیں. جیسے یہاں فرمایا گیا ہے کہ مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اور جو حصہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم کے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع، سجود کے لیے پاک صاف کیا ہے، ہر پہلو بنیادی طور پر عبادت ہے، اور واحد ذات ہے اللہ کریم کی جو اس عبادت کے مستحق ہے. اسی لیے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی بدبخت اسے اس کو ہوگی جو اس کفر و شرک میں داخل ہو. گناہگار ہونا اور بات ہے، اور کفر و شرک حد سے نکل جاتا. اب جب عبادات پر بات آئے گی معزز سامعین کرام، جو رمضان المبارک یوں تو شب و روز ہے، ایک دن طلوع ہوتا ہے پھر دن ڈھل جاتا ہے، رات آتی ہے، رات گہری ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم نے ایام میں جو تقسیم فرمائی ہے مہینوں کی، اور پھر ان مہینوں میں یہ جو مخصوص ایام قمری مہینے کے حوالے سے آتے ہیں، رمضان المبارک تمام مہینوں کا یہ سردار مہینہ ہے. پھر اس کے عشرہ جات پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو پیچھے جو 11 مہینے گزر کر ہم آئے، ہم نے جو زندگی بسر کی، ایک ایسا مسافر جو کسی سفر پر محو سفر ہو اور کچھ کمی بیشی نہ کر رہا ہو، ساری توجہ اس کی اپنے سفر پر ہو، لیکن سفر سے آلودگی اس کے کپڑوں پر پڑتی ہے، اس کے وجود پر پڑتی ہے، اس کی سواری پر پڑ رہی ہے، حالانکہ وہ مٹی سے کھیل نہیں رہا، وہ خود مٹی اڑا نہیں رہا، لیکن وہ جو سفر کی کیفیت ہے، وہ جو مسافت کا طے کرنا ہے، وہ گرد و غبار اس پر پڑ رہا ہے. اسی طرح یہ جو 11 مہینوں کا ہم سفر کر کے رمضان المبارک میں پہنچتے ہیں، تو میں اپنے سفر کو دیکھوں تو وہ مسافر جس کی میں مثال دے رہا ہوں اس کے سامنے تو منزل ہے، تو مجھ جیسے کمزور اور خطا کار لوگ جو ہیں، یہ تو پھر کتنی ہی خطائیں کرتے ہیں، کتنی ہی ایسے بے عملی ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ اثرات جو زندگی سالے بسر کرتے ہوئے بھی پڑتے ہیں، جیسے معاشرے میں گئے، جن لوگوں سے واسطہ پڑا، ان کا جیسا مزاج ہے اس طرح کے اثرات پڑے. آپ نے حلال پیسے سے خوراک خریدی، لیکن خوراک لانے کا جو انداز تھا وہ حلال نہیں تھا، آپ کے لیے تو حلال کا حکم ہے، لیکن جس انداز سے وہ خوراک جمع کی گئی ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہے اس کے اثرات تو ہوں. اسی طرح لباس ہے، ہم جس لباس سے اپنا ستر ڈھانپ رہے ہیں، یہ لباس سود کی نظام سے بنا ہے. جس جائے نماز پر ہم سربسجود ہیں، مساجد میں جو غالیچے ہم نے ڈال رکھے ہیں، اس سارے کو اگر آپ تحقیق کرو تو سودی نظام کے تحت یہ ایک ایک دھاگے کی بنت ہے. اب خریدی گئی حلال پیسے سے ہے، رکھی گئی خانہ خدا میں، پر شے جو ہے اس کا اصل کیا ہے؟ اس کا اثر تو کچھ ہوگا. اسی طرح جو لوگ محو عبادت ہیں اور معمولات زندگی سے گزرتے آتے ہیں، تو سفر کی دھول تو ہے، پھر ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں، جو خود کمزوریاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، جانے وہ پھر کیا کچھ آلودگی ہوگی وجود پر، مزاج پر، کیفیت اور حال پر کیا کچھ ہوگا. لیکن جب رمضان المبارک نصیب ہوتا ہے، اور اس کا پہلا عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت کا ہے، اب اللہ جل شانہ کی رحمت جب نصیب ہوتی ہے، تو پھر وہ احساس جو اس حصے تک پہنچاتا ہے کہ جو کچھ تجاوز ہے وہ زیادتی ہے، اپنی کمائیگی کا احساس، اور وہ کمائیگی کا احساس نہ صرف کردار بلکہ سوچوں کی جو کمزوری ہیں ان تک کے پہلوؤں کو اجاگر کر دیتا ہے، ہر چیز احساس میں آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ کریم سے جو انابت نصیب ہوتی ہے اس پر اس کا کرم اور احسان ہوتا ہے کہ اس دھول کا سے صفائی کا موقع، اس دھول کے دھلنے کا موقع نصیب ہوتا ہے. اب اللہ کریم کی رضا کے لیے روزے کا رکھنا اور رات کا قیام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش کا سبب. یہ نہیں فرمایا گناہ کتنے تھے، تھوڑے تھے، زیادہ تھے، صغیرہ تھے، کبیرہ تھے، نہیں، فرمایا بخشش کا سبب، معافی کا سبب. اب جب یہ صفائی نصیب ہوتی ہے اور اس صفائی کے ساتھ بندہ دوسرے عشرے میں پہنچتا ہے جہاں بخشش ہے، اب وہ کیفیت اور حال وارد ہوتا ہے کہ احساس ندامت، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہ کی جو معافی ہے وہ اس عصیان کا ترک اور ندامت کی کیفیت، تاکہ دوبارہ ایسی روش اختیار نہ ہو. اسی طرح جب دوسرے عشرے میں بندہ پہنچتا ہے تو اس کی جو مبارک ساعتیں ہیں، اس میں جو اللہ کریم بخشش کو عام فرماتے ہیں، پھر وہ کیفیت اس حال میں جب بندے کو پہنچاتی ہے تو پھر جو کمی بیشی ہے وہ گڑگڑاتا ہے اس کے حضور، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس سارے عمل کے ساتھ ایک پہلو جو ہے جسے ہمیں آپ سمجھیں کہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا مزاج کہاں ہے. اس میں رغبت نیکی کی ہے یا اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ میرا نفس، میری خواہشات مجھے برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں. چونکہ رمضان المبارک کی برکات میں یہ برکت بھی ہے کہ تمام شیاطین چھوٹے بڑے قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین قید ہوتے ہیں، شیطان کی ذاتی نسل قید ہوتی ہے، جنوں انس، وہ جو اس کے پیروکار ہو کر شیطنت میں داخل ہو جاتے ہیں وہ نہیں قید ہوتے. شیطان اور اس کی نسل کا نبی کریم نے فرما قید کر دیے جاتے ہیں. اب شیطان قید ہے، ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی غلط سوچ آتی ہے، اس پر بحث ہو یا سوچ ہو یا پیمانہ ہو یا ترازو لگائیں تو ہم سارا کچھ اٹھا کر شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ ساری خرابی اس لیے کہ شیطان نہ کرے. اب وہ جو بے عملی کی زندگی بسر کی، اس سے جو شیطنت پیدا ہوئی، یہاں اندازہ ہو جائے گا کہ شیاطین تو قید ہیں. عشرہ مبارک رحمت کا گزرا، عشرہ مبارک کا گزرنا اس کی عطا اور کرم ہے، جیسے بارش برستی ہے نا، اور جہاں زمین میں وہ کیفیت اور حال جو رویدگی کا ہے وہ ہوتا ہے تو وہاں رویدگی پیدا ہوتی ہے، اور جہاں سنگلاخ ہوں، پتھر ہوں، تو وہاں پتھر کے سینے میں پانی نہیں اترتا، اوپر سے پھسل رہا ہوتا ہے. اور کہیں کہیں پر گندگی کا ڈھیر ہو، اس پر پانی پھینکیں تو اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے. تو بارش ایک سی برس رہی ہے، نتائج اس شے کے حال پر مرتب ہو رہے ہیں جہاں بارش برس رہی ہے، وہاں کا جو حال ہے وہ کیا. تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو دوسرے عشرے میں جہاں بخشش ہے، یہاں پہنچنے تک ہم کہاں کھڑے، کیا ہماری وہ کیفیت ہے کہ ہمیں ندامت محسوس ہو رہی ہے، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، ایک گریہ کی کیفیت تھاری ہو رہی ہے، بارے لا میں جو یہ زندگی کی مسافت طے کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا، کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں میں نے تجاوز کیا ہے، اور اللہ کریم نے مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز. میں آج اپنی زندگی کی کمزوریوں کو دیکھتا ہوں, پھر میں جواز دیتا ہوں کہ میں بیمار تھا اس لیے عبادت نہیں کر سکا, میں میری بڑی مجبوری تھی اس لیے میں عبادت نہیں کر سکا, مخلوق کے حقوق ادا اس لیے نہیں کر سکا کہ میں فلاں جگہ مصروف تھا. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے میں نے آج عرض کیا کہ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا دن ہے, 313 صحابہ, خوراک پوری نہیں کھجور تقسیم ہو رہی ہے, منہ روزہ ہے, اسلحہ نہیں ہے, کہیں تلوار ہے کہیں نہیں ہے, کہیں نیزہ ہے کہیں نہیں ہے, کہیں چھڑی ہے, لباس پورا نہیں ہے, بمشکل سطر ڈھانپا جا رہا ہے, اور مقابل 1000 کا لشکر اور لیس ہر طرح کے اسلحے سے, جو بھی جنگی ضرورت ہے اس تمام سے لیس پوری تیاری کی گئی. پھر اس لشکر کی تیاری کے لیے تجارت کی گئی جس میں ہر ایک نے حصہ ڈالا, اور جو آمدن ہوئی ساری خرچ کی گئی ایک ایک نیزے ایک ایک تلوار سے لے کر زرہ اور سواری تک, پوری تیاری کر کے وہ 1000 کا لشکر اسلام کے مقابلے اتارا. اور دوسری طرف کیا ہے, خوراک پوری نہیں ہے, کھجور تقسیم ہو رہی ہے, ایک اس کی کھجور ایک ان کی کھجور ایک ان کی کھجور, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں عرش بدر. وہ جھونپڑی جس میں بدر میں آپ تشریف فرما ہیں, ہماری پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا ایک کک سے بنی ہوئی, ککھوں سے بنی ہوئی, گھاس پھوس جمع کر کے چار جھنکار جمع کر کے ایک آپ کے لیے عرضی قیام گاہ تعمیر کی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش بدر میں جو دعا فرمائی اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائے, بس کر دے, اللہ کریم نے قبول فرمایا, اور وہ بنیاد ہے فتح بدر کی, وہ سبب ہے فتح بدر کا. یہی دعا آپ مدینہ منورہ میں بھی فرما سکتے تھے, لیکن کیا سبق ملتا ہے؟ آج ہم گرمی کی شکایت کرتے ہیں, نحیفی کی شکایت کرتے ہیں, بیماریوں کے بہانے کرتے ہیں, بیماری کا ہونا اور بات ہے, ضعیفی کا لاغرپن کا ہونا اور بات ہے, اور اس کا سمجھا جانا یا بنایا جانا اور بات ہوتی ہے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں, یہ جو اس کیفیت میں اسے سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو وہاں سے بدر تک صحرا ہے, بدر صحرا کی سی جگہ ہے, پھر خوراک پوری نہیں ہے, اسلحہ پورا نہیں ہے, حملہ تو کجا دفاع کا سامان نہیں ہے, لیکن جو کچھ ہے اختیار فرمایا, پھر ہر شے اللہ کے سپرد کر دی, نتائج کا مالک اللہ. اللہ جل شانہ نے ایسی فتح عطا فرمائی, کتنے ہی متکبر سر زمین بوس ہوئے جنہیں بڑی اپنی انانیت تھی فرعونیت تھی, جن میں تن سے جدا ہو, اس کیفیت اور حال, چونکہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری رہنمائی, ہمیں وہ آشنائی جو ضرورت ہے, بنیاد ہے ایمانیات کے حصوں کی, وہ نصیب ہوتی ہے. عبادات کے پہلو ایک ایک حصہ, جیسے رمضان المبارک پر بات ہو رہی ہے, رمضان المبارک کے اشراجات پر بات ہو رہی ہے, اعتکاف پر بات ہو رہی ہے, ایک ایک حصے سے ایسی شناسائی جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی. ہمیں آپ کے وجود عالی سے مثالاً مثلاً میں اور اختیار کرنے میں نصیب راج تک اجماع ہم تک پہنچانے کا اللہ نے سبب فرمایا. اب آج جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے, گزشتہ ایام کو دیکھیں گے, آج اپنے کردار کو دیکھیں گے, ہے تو آج بھی رمضان المبارک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب ہم اعتکاف کی جب بات کرتے ہیں, اس کی برکات کی بات کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف جس نے کیا اللہ کریم اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دے. فرمایا ایک خندق کی جو لمبائی ہے وہ مشرق اور مغرب سے زیادہ ہے. تو رمضان تو ویسے ہی ہے, اس کی وہ برکات اللہ کریم کی عطا. اب جب ایک دن کے اعتکاف کی بات کریں گے تو سنت اعتکاف تو پورا شرع پر ہے, تو سمجھ آتا ہے اس کی شرح میں کہ نفلی اعتکاف کا بھی کتنا بڑا اللہ کریم نے اجر عطا فرمایا, سنت اعتکاف پر کتنا اجر ہو. لیکن اس پہلو کو مان کے اختیار کر کے رواج جانے, عبادات کو بھی رواج کی نظر کر دیا جائے اور ایک دوسرے پر سبقت دنیا کی حیثیت کی رکھنے لگے, نیکی میں سبقت لینا, اللہ کے قرب کی طرف محنت میں سبقت لینا اور بات, لیکن دار دنیا میں بڑائی کر کے جتنا میں نیک ہوں اتنا اور کوئی نہیں نیک, یہ معنی بدل جاتا ہے. جب یہ معنی بدلتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں. آج ہم جس زبوں حالی کا شکار ہیں, کیوں بے عملی کی زبوں. آج ہر شے ہے, کمزوری اتنی ہے کہ کہیں کوئی آواز آئے تو ہم کانپنا شروع کر دیتے ہیں, جانے ہمارے ساتھ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کچھ نہیں ہے, سینہ سپر ہے, اللہ فتح عطا فرما دے. لیکن جب ہم کسی موضوع پر بحث کرتے ہیں تو اس کے ایک حصے کو لے کر دوسرے حصے پر, چونکہ دین اسلام ضابطہ حیات ہے, زندگی کے ہر پہلو کو مخاطب فرماتا ہے, ہر رشتے کو مخاطب فرماتا ہے, ہر حیثیت کا سوال اس میں موجود ہے. تو جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو صرف جہاد میں سیف لیا جاتا ہے, کردار کی بات چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر جو کردار یا دعوت اور تبلیغ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں. ہر اس شے کی ضرورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور اختیار کرنے کا حکم فرمایا, اور بس کسی کی عقل مندی اس میں نہیں گنجائش. یہ ہماری عقل مندیوں کے دخل ہیں, ہماری پسند و ناپسند کے دخل ہیں کہ جو آج ہماری زبوں والی ہے. مسلمان باعمل ہے, مثبت کردار ہے, ہماری تبلیغ تو ہم ہی ہیں جو غیر مسلم ہے اس تک حق کون پہنچائے گا. مظلوم کی تفریق کیا مسلم اور غیر مسلم میں کی جاتی ہے؟ عدل اور غیر عدل, جو عادل فیصلے ہیں ان کی تقسیم کیا مسلم اور غیر مسلم پر کی جاتی ہے؟ خوبصورت نظام ہے دین اسلام, جاننا سمجھنا اختیار کرنا, پھر محض واسطے اللہ. اب یہ جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں, اختتام پذیر ہونے کا تیسرا عشرہ, دوسرا عشرہ بخشش کا, داخل کہاں ہو رہے ہیں؟ آگ سے بریت کا, دوزخ سے بریت کا, دوزخ کی آگ سے آزادی کا. اب اپنے آپ کو تمام لذات سے روک لینا, روزے کی حالت میں جو حصے حلال ہیں جو کھا پی سکتے ہیں مخصوص وقت میں اس سے بھی روک, جو زندگی کے معمولات ہیں معتکف کی کیفیت میں جب پہنچے ان سے بھی روک گئے. اور ایک عجیب سی کیفیت معتکف کی ہو جاتی ہے, بڑا مصروف ہے انسان, بے شمار کام ہیں, کاروبار ہیں, لین دین ہیں, رشتے تعلق, بہت مصروف ہے, وقت نہیں ہے. تاں ملک الموت وارد ہوتا ہے, ہر شے کو کاٹ کے رکھتے تھے, ہر شے الگ, ہر شے رہ گئی جسے بڑی فکر تھی, رہ اس کی فکر یہاں کی بھی گئی, فکر اگلی پڑ گئی, چلا گیا, ہر شے رہ گئی. اب آپ معتکف کی کیفیت دیکھیں, کیسے اسے ہم تن گوش ہونا نصیب ہوا اللہ جل شان, اسے کہ اس نے ہر شے ہوتے ہوئے چھوڑ دی. محو عبادت ہے, ایک وہ ہے اور اللہ کریم کے ساتھ. کاروبار کیا ہے, کہاں ہے, رشتے کہاں کیا ہے, خود. اس وقت سے پہلے کہ جب دنیا چھوڑ دینی ہے, جو طے ہے, اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو الگ کیا اور اس کیفیت اور حال کو پایا کہ اس کی جو زندگی ہے, اس کی جو سانسیں بچتی ہیں, ان میں وہ ایسے بسر کرے کہ اس میں پاکیزگی ہو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ شریف کے پاک رکھنے کا فرمایا جا رہا ہے, وہ کیفیت معتکف لے کر خانہ خدا سے نکلتا ہے. پھر جو اگلے 11 مہینے اگر زندگی ہے, اگلے رمضان اور مبارک تک, تو پھر وہ مسافر جو ہوگا اس کا سفر عام نہیں ہوگا, اس کی پرکھ ہوگی, وہ دیکھے گا میں قدم کہاں رکھ رہا ہوں, سامان میں کسی کی آمیزش تو نہیں کر رہا, اپنے کردار سے, اپنے گفتار سے کسی پر زیادتی تو نہیں کر رہا, وہ مخلوق کو نہیں دیکھ کر چلے گا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھ کر چلے گا, اس کا آسرا مخلوق نہیں ہوگی, اللہ کی ذات پر توکل کرے, سبب اختیار کرے گا, لیکن نتائج اللہ کے حضور دیکھے گا کہ وہاں سے کیا نتائج نصیب. اب اس دوسرے عشرے سے تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں, تو آج کی جو صورت ہے, یہ جو بیماری کی کیفیت اور حال ہے, یہ جو وائرل انفیکشن پھیل چکا ہے, اس نے دنیا کی زندگی میں ایک بھوچال لے آیا ہے, اور اس بھوچال میں جو اجتماعی عبادات ہیں ان پر بھی اثر ہوا. اب ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کا ضرور خیال رکھا جائے, ان حفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا سبب کے تحت آتا ہے, چے جائے کہ ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ موت کے خوف سے بھاگ رہے ہیں. موت سے خوف کرو یا نہ کرو, وہ بھاگنے نہیں دیتی, لیکن جو سبب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں وبائی مرض پھیل جاتی ہے دعا مت جاؤ. کیوں فرمایا؟ اس کی شرح میں دیکھیں گے تو آپ نے احتیاطی تدابیر کے تحت سمجھ آتی ہے, احتیاط برتنی سبب کے تحت آتا ہے, اور اگر وہاں ہو تو وہاں سے پھر بھاگو نہیں, رہو پھر وہاں. اسی طرح جب ہم اپنے آپ اور اپنے اس حال کو دیکھتے ہیں, تو احتیاطی تدبیر کا اختیار کرنا سبب ہے, یہ موت سے بھاگنا نہیں ہے. ساری تدابیر اختیار کر لو, موت چھوڑ دے گی. کیا ملک الموت کی دسترس سے کوئی دیوار روک پائے گی؟ اس سارے آج کے حالات میں ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے, جو احتیاطی تدابیر ہیں انہیں اختیار کیا جائے. پھر پچھلے رمضان میں بھی مجھے یاد ہے, یہیں سے میں نے منبر رسول سے عرض کیا تھا کہ جب تعطل آیا نا زندگی میں, تو گھر کا ٹھہرنا زیادہ ملا ہے, اہل عیال کے ساتھ وقت میسر ہے, تو وہ گھر میں اگر عبادت کا جو پہلو سے اختیار کیا جائے, سیرت پاک کے مطالعہ کیا جائے, نوافل ادا کیے جائیں, بچوں کی تربیت ہوگی، گھر میں ایک دینی ماحول ہوگا، جگہ جگہ ایک مسجد کی سی کیفیت پیدا ہوگی، ذکر اذکار کی محفل ہوں، پھر جہاں تک ممکن ہے یہ اجتماعی عبادات انہیں جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کے تحت اختیار کیا جائے۔ ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں، پچھلے سال بھی جب یہاں اعتکاف سنت اعتکاف ہوا تو کوشش کی کہ تعداد کو بھی بہت زیادہ کم کر دیا اور جتنی حفاظتی تدابیر تھی ان اختیار کیا گیا۔ اس دفعہ بھی اب آپ سے یہ انتظامیہ سے عرض کیا ہے کہ تعداد قلیل ہو اور حفاظتی تدابیر، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پھر سبب اختیار ہو گئے، معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر، اللہ مالک، جو اسے منظور ہے وہ ہوگا۔ اور ایک ماں اپنے بچے کو جو پیار کرتی ہے یا اس کے اندر جو محبت اور عشق کا جذبہ ہے، کوئی آلہ ایسا نہیں جو اسے پیمانہ دے سکے کہ اتنا پیار ماں کرتی ہے۔ اور وہ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہوں، اس کے معاملہ حوالے کرتا ہوں۔ اپنا ماجرا، اپنا معاملہ ماں کے حوالے کرو تو کسی کو کوئی شک رہ جائے گا، تو آپ نے اللہ کے سپرد کیوں نہیں کرتے، وہاں پر شک ہم نے کیوں کرنا۔ پھر معزز سامعین کرام، اس آخری عشرے میں راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر عطا فرمائے، آخری تاک راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، ہزار مہینے سے بہتر، کچھ 84 سال کے لگ بھگ ہزار مہینہ بنتا ہے اگر ہزار مہینہ ہو، لیکن ہزار مہینے سے بہتر پھر اور بات۔ پھر عربی میں لفظ الف کس لیے استعمال ہوتا ہے، کتنی عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی بحث کے لیے جاؤ گے تو حساب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی عطا ہے، کس کو کتنا نصیب ہوتا ہے وہ عطا فرما۔ پھر 365 دنوں میں سے 5 راتیں بندے مومن تلاش نہیں کر سکا، تو ایک پہلو یہ بھی سمجھ جاتا ہے اللہ کریم کا اپنا نظام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کا مجھے بتایا گیا پھر بھلا دی گئی، کتنے ہی پہلو ہوں گے۔ آپ دیکھیں وہ 5 کی 5 راتیں ہماری کتنی احتیاط ہوتی ہے، کتنی تلاش ہوتی ہے، کتنی جستجو ہوتی ہے، اسی اپنی جستجو کو دیکھ لیں، اگر ایک رات اعلان فرما دی گئی ہوتی اور اس دن ہماری جستجو کا یہی حال ہوتا جو آج ہمارا ان 5 راتوں کے لیے ہے، کتنا بڑا سوال بن جاتا، الٹا پرس بن جاتی کہ تجھے یہ کچھ عطا کی اور تو نے کیا کیا۔ وہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اس نے رعایت عطا فرمائی، کیا ہم نے تیاری کی۔ تو یاد رکھیے، روزے کی پاکیزگی لقمے حرام سے حاصل نہیں ہوگی، اسی طرح عبادات میں ہر رکوع و سجود ذاتی بڑائی کو نہیں چاہیے، عبادات ذاتی بڑائی کرتے کرتے شیطان کہاں سے دتکار آ گیا، کہاں جا کر اس نے تکبر کیا، تو جہاں بیٹھا تھا وہاں کیا عبادات کرتے ہوئے نہیں گیا تھا، زوم ذاتی میں کرتا گیا، جب ظاہر ہوا نتائج آگے کیا ہوا، متکبر ہوا، قیامت تک کے لیے دتکارا گیا۔ اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو کسی کی بحث کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میری ذات کافی ہے اگر میں اسے دیکھنا شروع کر دوں، چونکہ اتنی وہاں ضرورت ہے کہ میرے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی کہ میں کسی کو زیر بحث لاؤں۔ معزز سامعین کرام، تاک راتیں، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی تاک لاتے. اللہ کریم توفیق دے یہ جات, یہ جذبہ, یہ عقیدت, یہ محبت نصیب ہو کہ ہمیں بھی اس تلاش کی کوئی تڑپ, اس کا کوئی ذرہ ہمارے قلوب میں بھی نصیب ہو. اور یہ دوسرا عشرہ جس میں بخشش ہے, اللہ کریم ہماری کمزوریوں غلطیوں کو معاف فرمائے, ہمیں بخشش اس سے بھی نصیب ہو جو ہمارے تجاوز ہیں, اور اللہ کریم ہمیں وہ بخشش بھی عطا فرمائے جسے کلام ذاتی فوز و عظیم بیان فرماتا ہے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.